قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کا پروگرام احکام قرآن۔ اس پروگرام کے اندر ان آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے جس کا تعلق احکام سے ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں شامل ہے سورہ برات کی آیت نمبر 122۔ سورہ توبہ بھی اس کا نام ہے، سورہ برات بھی نام ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سلسلہ وار چل رہے ہوتے ہیں، اور سورہ بقرہ سے شروع ہوتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور ساری آیات کی تفسیر اس پروگرام میں بیان نہیں کی جاتی، بلکہ جو آیات احکام ہوتی ہیں ان کی تفسیر ہم اس پروگرام میں بیان کرتے ہیں۔ آج جس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے، آیت نمبر 122، اس میں بنیادی طور پر تین احکام بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے پہلے فہرست کی طرف چلتے ہیں، پھر اس کا ہم خلاصہ بیان کریں گے۔ جی،
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔
پہلا نقطہ آج کے پروگرام میں یہ ہوگا، جو آیت زیر بحث ہے اس کے تحت ہم یہ بیان کریں گے کہ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کیا ہیں، اور ہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سے زیادہ شان نزول منقول ہوئے ہیں۔ جی، دوسرا نقطہ یہ ہوگا کہ علم سیکھنے کے بھی دو درجے ہیں، ایک درجہ کفایہ ہے اور ایک ہے فرض عین۔ ان دونوں کی تفصیلات آگے چل کر ہم بیان کریں گے۔ جی، اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں علم کے درجہ کفایت کے حاصل کرنے والوں کی فضیلت ہے۔ ایک وہ جو اپنے لیے علم سیکھتا ہے، اس کی نماز صحیح ہو جائے، روزہ صحیح ہو جائے، اور ایک وہ عالم کہ جو معاشرے کے لیے علم سیکھتا ہے کہ میں نے علم اتنا سیکھنا ہے کہ میں معاشرے کی رہبری کا کام کروں، معاشرے کی بہتری کا کام کروں۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایسے علماء کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آگے چلتے ہیں جناب، اگلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ علم سکھانے والے، لیکن اس آیت مبارکہ میں ضمنی طور پر علم والوں کی طرف مراجعت کا حکم موجود ہے، کہ علم والوں کی طرف مراجعت کا حکم اس آیت مبارکہ سے ماخوذ ہوتا ہے۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ خبر واحد کی بھی اہمیت ہے، اور دین عمل کے معاملے میں، یعنی احادیث مبارکہ وہ جو خبر احاد کہلاتی ہیں، عمل کے معاملے میں ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ محترم ناظرین کرام، بنیادی طور پر اس آیت مبارکہ میں تین ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق احکام سے ہے۔ ایک ہے درجۂ کفایت پر علم حاصل کرنا، تفقہ فی الدین حاصل کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ علماء کی اتباع کرنا، ان سے سیکھنا، اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خبر احاد، وہ احادیث جس کا ایک ہی راوی رہا، خبر واحد کہا جاتا ہے، انہیں حدیث واحد بھی کہا جاتا ہے، تو ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس آیت مبارکہ سے کیسے ثابت ہو رہا ہے، آگے جا کر ہم تفصیل کے ساتھ سنیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف۔
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔
سورہ توبہ آیت نمبر 122۔
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔
ترجمہ کنز الایمان۔
اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکلیں، تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کرے اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں، امید پر کہ وہ بچیں۔
محترم ناظرین کرام، آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ خلاصہ اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرے، اور پھر واپس پلٹے اور اپنی قوم کو اس سوجھ بوجھ سے آگاہ کرے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے تعلق سے ایک سے زیادہ اقوال مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک قول مروی ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی سے، دوسرا مروی ہے امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی سے، دونوں ہی جلیل القدر تابعین ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہوا یہ کہ بہت سارے صحابہ اکرام علیہ مردوان گاؤں دیہاتوں میں پھیلے، وہاں جا کے لوگوں کو دین سکھانا شروع کیا، تو انہیں یہ تانا ملا کہ تم ہمارے پاس کیوں آ گئے، تم رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیوں موجود نہیں رہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھیں گے اور دین سیکھ کر پھر اس کو پھیلائیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی مروی ہوئی اسی شان نزول کے تعلق سے کہ مختلف دیہاتوں سے وفود کے وفود آ کر مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئے۔ اس سے کیا ہوا کہ مدینہ منورہ کے اندر لوگوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا، رہائش کی دشواری ہوئی، دیگر کئی اعتبار سے دشواری ہوئی، چیزیں بھی مہنگی ہو گئیں، مطلب چیزیں کم ہیں خریدار زیادہ ہیں، اور وہ حرص تھی ان کے ذہنوں کے اندر، ہم سب رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں رہیں۔ انہیں حکم دیا گیا کہ تم اپنی اپنی بستیوں میں چلے جاؤ، ایک گروہ ایسا ہو ہر بستی میں سے کہ جو رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود رہے، اور یہاں سے جو تعلیمات حاصل کرے وہ جا کر اپنے علاقے میں اپنی بستی میں جائے، اور پھر جو ہے ان تعلیمات کو عام کرے۔ اس تفسیر کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہاں دین سیکھنے کے جو مدارج ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو فلسفہ بیان فرمایا، جو صورت بیان فرمائی، وہ یہ بیان فرمائی کہ دو گروہ ہوں گے، ایک وہ ہوگا کہ جو آ کر سیکھے گا، درجۂ کفایت پر علم حاصل کرے گا، دین کی ساری باتیں سیکھے گا، اور پھر واپس جائے گا، جس کو جتنا دین چاہیے، کسان اپنے مسائل پوچھے گا، مزدور اپنے مسائل پوچھے گا، تاجر اپنے مسائل پوچھے گا، نماز پڑھنے والے اپنے مسائل پوچھیں گے۔ تو ان جس شخص نے درجہ کفایت پر رہتے ہوئے سارے مسائل سیکھے ہوں گے وہ پھر ان سب کو کافی ہوگا اور ان کی دینی ضرورت کو پورا کرے گا۔ تو یوں دو قسمیں ہوئی، ایک وہ شخص جس نے علم کو درجہ کفایت پر جا کر سیکھا، اور دوسرا وہ شخص جسے اپنی ضرورت کے مسائل سیکھنے ہیں۔ اپنی ضرورت کے مسائل سیکھنا ہر مسلمان بالغ پر فرض ہے، اور بعض اوقات تو بلوغ سے پہلے کچھ چیزیں فرض ہو جاتی ہیں، پتہ ہے کہ یہ نماز میں بالغ ہونے والا ہوں، نماز مجھ پہ فرض ہونی ہے، کسی وقت بھی فرض ہو سکتی ہے، تو نماز کے فرائض اور واجبات تو سیکھنے پڑیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک اپنی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے دین سیکھے، سارا دین سیکھنا سب پر فرض نہیں ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ یہ بیان کر رہی ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو سارا دین سیکھیں گے، قرآن سیکھیں گے، حدیث سیکھیں گے، ان کے احکام سیکھیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وراثت، معاملات، نکاح و طلاق، جو تمام شعبہ زندگی کے مسائل شریعت مطہرہ نے بیان کیے تمام کے تمام سیکھیں گے، اور اس کے بعد درجہ کفایت پر علم حاصل کرنے کے بعد اپنی بستیوں میں آ کر اور لوگوں کو جو ہے وہ دین سکھائیں گے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ علم سیکھنے کے دو مدارج ہیں، ایک علم ہے درجہ کفایت پر سیکھنا، اور ایک علم ہے ہر ایک کا فرض عین ہونا، جس کی جو ضرورت ہے وہ اس کے متعلق دین کو سیکھے یا اس کے لیے فرض عین ہے۔ تو درجہ کفایت پر جو سیکھنے والے ہیں، علماء نے لکھا کہ ہر بستی میں، ہر شہر میں ایک عالم کا ہونا فرض کفایہ ہے، تاکہ وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کی جو دینی ضرورتیں ہیں، ان کے جو حلال و حرام کے مسائل ہیں، وہ جو عالم دین ہوگا وہ ان مسائل کو پورا کرے، ان مسائل کے لیے کافی ہو۔ آج کل دو اعتبار سے مختلف کام ہو رہے ہیں. چلے ایک اعتبار سے تو تنزلی ہے. تنزلی اس اعتبار سے ہے کہ لوگوں کی ترجیح ہی نہیں ہے, کتنے شہر کے شہر خالی ہیں. اس درجہ کفایت پر علم رکھنے والا عالم شہروں میں موجود ہی نہیں. آئمہ مساجد تو ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ صرف فاضل قرآن ہوتے ہیں یا صرف تھوڑا بہت پڑھ کر آ گئے, نماز کے مسائل پورے نہیں بتا پاتے. تو جو جہالت اور بد عملی اور بد اعتقادی اور طرح طرح کے جو فتنے پھوٹ رہے ہیں اور بد عملی کا طوفان بڑھ رہا ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو کما حق کو ہو گائیڈنس فراہم کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں. دین کا جو یہ تقاضا ہے کہ جناب لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک ایسا عالم ہو کہ جو درجہ کفایت پر علم حاصل کرے اور لوگوں کی رہنمائی کرے, تو ایک تو اس حوالے سے کوتاہی معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو دین سیکھنے جاتے ہیں معذرت کے ساتھ, ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو سامنے رکھیں, کیا آپ نے اس درجے پر جا کر دین سیکھا ہے؟ جب آپ پلٹیں گے تو لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں, دینی ضرورتیں, آپ ان دینی ضرورتوں کو پورا کر سکیں گے؟ آپ ان کے نماز کے مسائل بھی بتا سکیں گے, نکاح و طلاق کے مسائل بھی بتا سکیں گے, وراثت کے مسائل بھی بتا سکیں گے, خرید و فروخت کے مسائل بھی بتا سکیں گے, جو بدعقیدگی ہے اس سے بھی بچا سکیں گے, شکوک و شبہات اور ذہنوں میں اٹھنے والے جو خیالات ہیں اس پر جو سوالات لوگ پوچھتے ہیں وہ بھی آپ بتا سکیں گے. اس طرح کے علماء کم فارغ ہو رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے صرف ڈگری کے حصول کو اپنا مقصد بنایا ہوا ہے, اور اب تو شارٹ سے شارٹ ہوتا جا رہا ہے معاملہ, درس نظامی کلوز سے کلوز ہوتے جا رہی ہے. اب تو جناب مہینوں کے اشتہار نظر آتے ہیں مختلف پوسٹروں پر کہ جناب مہینوں میں عالم بنیے, ٹھیک ہے, ویکینڈ پر پڑھیے. تو اس طرح کے جو پڑھنے والے ہیں, یہ پڑھنے والے اپنی دینی ضرورت تو پوری کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک بنیادی تعلیم انہوں نے حاصل کر لی, لیکن ان کو تو قائد بننا ہے, امت کی رہنمائی کرنی ہے, لوگوں کی اصلاح کرنی ہے, درجہ کفایت پر علم حاصل کرنا ہے. تو جو بھی درس نظامی کا طالب علم دین پڑھ رہا ہے وہ اپنے اس منصب کو پہچانے کہ اس کا منصب یہ ہے کہ اس نے اپنے شہر, اپنے گاؤں, اپنی بستی کی دینی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. اب کوئی شہر میں ہے تو شہر کے اندر تو نت نئے مسائل, نت نئی انڈسٹریاں, ٹیکنالوجی, ادارے اور جناب کمپنیاں اور مسائل کی نوعیت ہی الگ ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پھر اختصاص شروع کیا گیا ہے. یہ جی ٹھیک ہے, ہر ایک آدمی ایسا نہیں ہے کہ وہ جو دینی ضرورتیں ہیں وہ مختلف ہیں, تو ایک تخصص الفقہ کرنے والا جو ہے وہ کیا کیا پڑھے گا. ہم نے الحمدللہ تخصص الفقہ کے ساتھ ساتھ تخصص الفقہ ہی ولی اقتصاد الاسلامی بھی شروع کیا. اسلامک اکنامک جو ہے, اسلامک جو معاشیات ہے اس کے تعلق سے ماہرین پیدا کرنے کا شروع کیا ہے. درس نظامی کے بعد جو لوگ تخصص کرتے ہیں اور مزید اسپیشلائزیشن کرتے ہیں اور فتوے کو اور فقہ کو اعلیٰ درجے پر جا کر پڑھتے ہیں, تو یہ ایک بہت تفصیل کے ساتھ بحث ہے. اگلے نقطے کی طرف آتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جہاں اس بات کو بیان کیا ہے کہ جی ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے, پہلے تو یہ بات بیان فرما دی وما کان المؤمنون لینفروا کافہ, کہ سب کے سب نکلیں یہ ضروری نہیں ہے. پھر فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم, من کل فرقۃ منہم طائفہ, ایک گروہ کو نکلنا چاہیے, لیتفقہوا فی الدین, تاکہ وہ دین کا علم حاصل کرے, تفقہ حاصل کرے. تو علماء لکھتے ہیں کہ تفقہ کا جو مادہ ہے یہ فقہ ہے. فقہ کہتے ہیں حلال و حرام کے مسائل کو جاننے کو, وہ علم جو حلال و حرام کے مسائل سکھائے وہ علم فقہ کہلاتا ہے. جیسے علم تفسیر ہے, اب قرآن پاک میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, وہ آیات جو ہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کے متعلق بھی ہیں, وہ آیات مبارکہ رسالت کے متعلق بھی ہیں, وہ آیات مبارکہ جو ہیں انبیاء سابقین کے قصص اخبار کے متعلق بھی ہیں, امثال کے متعلق بھی ہیں, واعظ و نصیحت کے متعلق بھی ہیں. پھر تفسیر پڑھنے والا لغت بھی پڑھے گا, تفسیر پڑھنے والا تاریخ بھی پڑھے گا, تفسیر پڑھنے والا شرح نزول بھی پڑھے گا. علم تفسیر ایک پورا ضخیم علم ہے. علم فقہ ایک نچوڑ ہے، حدیث میں بھی اسی طرح کی تفصیل ہے۔ تو جو قرآن اور حدیث نے حلال و حرام بیان فرمایا، علم فقہ اس حلال و حرام کے مسائل پر مشتمل ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، تفقہ فی الدین عطا فرماتا ہے۔ تو جو فقہ ہیں، وہ علماء ہیں جو حلال و حرام کا علم رکھتے ہیں، وہ اس حدیث میں بیان کی جانے والی جو فضیلت ہے اس کے حامل ہیں کہ تفقہ فی الدین رکھتے ہیں، دین کے مسائل کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو یہ فرمایا گیا، لیتفقہوا فی الدین، حدیث پاک میں بھی اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ ایک اور روایت میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اکرم الناس، آقا لوگوں میں زیادہ بزرگی والا کون ہے، زیادہ عزت والا کون ہے؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتقاہم، زیادہ تقوی والا ہے، پرہیزگاری والا ہے۔ قالوا لیسا ان ھذا نسألک، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، عرض گزار ہو گئے یا رسول اللہ، نہیں اس کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہ رہے ہم، ہماری مراد کچھ اور ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فیوسف نبی اللہ، تو میں بیان کرتا ہوں پھر ایک اللہ کے عظیم نبی کے بارے میں، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا شرف ملا کہ نبی اللہ ہیں، ابن نبی اللہ، ابن نبی اللہ ہیں، ابن نبی اللہ، ابن نبی اللہ ہیں، ابن خلیل اللہ، کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے، اور یہ سب ان کے آبا و اجداد انبیاء ہیں، کیا شان ہے ان کی؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری مراد کچھ اور ہے، ہم کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، فعن معادن العربی تسألون، تم عرب کے جو معدنیات ہیں ان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، یعنی ایک تشبیہ دی گئی ہے یہاں کو انسانوں، یہاں پر انسانوں کو معدنیات سے، معدنیات نکلتی ہیں، کہیں سونا نکل رہا ہے، کہیں چاندی نکل رہی ہے، کہیں تانبا نکل رہا ہے، کہیں پیتل نکل رہا ہے۔ تو جس طرح معدنیات میں مختلف چیزیں، ہر ایک کی الگ منفیت ہے، ہر ایک کا الگ فائدہ ہے، تو آپ نے فرمایا، خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اپنے شرف اپنے عمل کی وجہ سے ممتاز ہوتے ہیں، یعنی وہ برائی کے قریب نہیں جاتے، وہ ظلم کے قریب نہیں جاتے، بربریت کے قریب نہیں جاتے، اس جاہلیت میں بھی ممتاز رہے، اس جاہلیت کے زمانے میں بھی الگ تھلگ رہے اور ان اپنی نیکی اور پارسائی میں ممتاز رہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسی طریقے سے اسلام میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ممتاز ہوں گے، کب؟ اذا فقہوا، جب تفقہ فی الدین کے حامل ہوں گے۔ اور اسی روایت کو ایک الگ انداز میں بھی امام بخاری اور امام مسلم نے بیان کیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تجدون الناس معادنا، کہ تم لوگوں میں بھی معدنیات کی طرح مختلف مزاج پاتے ہو، خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا یا اذا فقہوا، معنی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ارشاد ہوتا ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی اپنے متعلقات سے متعلق جو اپنے شعبہ زندگی ہے اس کا، کسان ہے تو کسان کے لیے کیا حلال و حرام، شوہر ہے تو شوہر کے لیے کیا حلال و حرام، ملازم پیشہ ہے تو ملازم پیشہ کے لیے کیا حلال و حرام، اسی طریقے سے اگر تاجر ہے تو تاجر کے لیے کیا حلال و حرام، انتقال ہو گیا تو وراثت کے متعلق کیا حلال و حرام، تو جس چیز کے متعلق ہے اس چیز کے متعلق علم حاصل کرنا اس کے لیے فرض ہے۔ تو یوں بہت ساری احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جو اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ علم دین کی بڑی اہمیت ہے، تفقہ فی الدین کی بڑی اہمیت ہے، اور تفقہ فی الدین والے جو لوگ ہیں یہ ممتاز لوگ ہوتے ہیں، یہ قریب ہوتی ہیں معاشرے کی، اور یہ جو لوگ ہیں ان کی طرف مراجعات کی جاتی ہے، ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے کئی آیات مبارکہ میں اس طبقے کے فضائل کو بیان کیا۔ ارشاد ہوتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تقسیم مندی ہے، کچھ پوچھنے والے ہوں گے، کچھ بتانے والے ہوں گے۔ عام آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے متعلقات کے حوالے سے علماء سے جانے، پوچھے، اور معاشرے میں ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے کہ جو لوگوں کو ان کی جو دینی ضروریات ہیں ان سے آگاہ کریں، انہیں دین سکھائیں، دین کا علم انہیں دیں، دین کی پہچان انہیں دیں، اللہ کی طرف بلائیں۔ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، بلا شبہ اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں وہ علم والے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ سوجھ بوجھ جانوروں کو بھی ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے نفع نقصان کے بارے میں احساسات رکھتا ہے، یہ چیز مجھے نقصان پہنچائے گی، یہ فائدہ پہنچائے گی، لیکن جانور علم سے محروم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ ایک شیر کو قید کر لیتے ہیں، اگر شیر کے پاس وہ سوجھ بوجھ آ جائے کہ جناب میں کس طرح نکل سکتا ہوں، تو اتنی طاقت ہوتی ہے اس کے اندر، تو چھوٹے موٹے دڑبے کو تو توڑنا کو مشکل ہی اس کے لیے، دیوار کو توڑنا کو مشکل ہی نہیں اس کے لیے، اتنی طاقت ہے اس کے اندر، لیکن یہ کڑیاں ملا کر نتائج تک پہنچنا، یہ جو علم کا خاصہ ہوتا ہے، جانور اس سے محروم ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں اللہ نے انہیں دی ہوتی ہیں، جیسے آج کی سائنس جو ہے وہ جانوروں پر یہ تحقیق کر رہی ہے کہ چوہے کے اندر کیا ایسی خاص بات پائی جاتی ہے کہ اس کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، یا یہ جو چرندوں پرند حشرات جو ہیں یہ بیمار ہوتے ہیں، یہ کیا ایسی بوٹیاں کھاتے ہیں جن سے صحت انہیں مشکل ہو جاتی ہے۔ تو کچھ چیزوں کی طرف انہیں لگایا ہوتا ہے قدرت کی طرف سے کہ یہ ہو تو یہ کرنا ہے، لیکن جو علم کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اس سے یہ محروم ہے، جانور ہیں، انہیں شرف حاصل نہیں ہے۔ انسان کو کیوں شرف حاصل ہوا؟ اس شرف کی ایک وجہ علم سے متصف ہونا بھی ہے، کہ بندے جو ہیں علم کا جو شرف ہے، علم کا جو مقام ہے، علم کی جو بلندی ہے، علم کی جو عظمت ہے، اس سے متصف ہوتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں بعض احادیث میں بیان ہوا کہ جہل بیماری ہے اور اس کا جو علاج ہے وہ علماء سے پوچھنا ہے، تو اللہ رب العزت نے کیوں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء اللہ رب العزت کی ذات و صفات سے آگاہ ہیں، اللہ رب العزت کی پہچان زیادہ رکھتے ہیں، علماء اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر خشیت ہوتی ہے، ان کے دلوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، یہ حرام سے بچنے والے ہوتے ہیں، اس لیے بچتے ہیں کہ دین کا علم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم رکھتے ہیں، اور اس علم کے بھی مراتب ہوتے ہیں۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو بالکل حرام کے قریب تک نہیں جاتا، نہیں کہ یہ سزا ہے، وہ سزا اس کے سامنے گھوم رہی ہوتی ہے، اور ایک غافل آدمی ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم جو ہے وہ انسان کے لیے شرف کا باعث بنتا ہے، عظمت کا باعث بنتا ہے، اور بلندی کا باعث بنتا ہے۔ اب تک ہم نے جو گفتگو کی ہے ایک عمومی انداز کی گفتگو کی ہے، اور یہاں ایک جہت اب تک جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ جہت ایک اور بھی ہے، کہ ایک تو ذمہ داری ہے علماء کی کہ وہ دین سکھائیں لوگوں کو، وہ ان کے دینی ضروریات پوری کریں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان ایسا ہے کہ اسے دین کی تھوڑی سی باتیں پتہ ہیں، تو وہ تھوڑی سی باتوں کو بھی آگے بڑھائے، اس کی ذمہ داری ہے۔ نماز کے مسئلے جانتا ہے، کوئی سے نماز پوچھنے آ جاتا ہے تو یہ نماز کے مسئلے اگر درست اسے پتا ہے بتائے گا۔ اسی طریقے سے ایک مرحلہ ہوتا ہے اللہ کے قریب لے کر آنا، کوئی گناہ کرنے جا رہا ہے اسے گناہ سے روکنا، اسے نیکی کی طرف لے کر آنا، علماء تک لے کر آنا، مطلب یہ بھی ایک الگ ذمہ داری ہے، اور اس کا بیان دیگر آیات مبارکہ میں ہوا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا۔ تو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر یہ اصل تو علماء کی ذمہ داری ہے، لیکن اس ذمہ داری کے اندر پھر جو اور دین کی تھوڑی بہت جو معلومات رکھنے والے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، یا مبلغین جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ یعنی مبلغین علماء جیسا تو علم نہیں رکھتے، لیکن بہت ساری باتوں کا علم رکھتے ہیں، تو ان کی بھی ایک ذمہ داری معاشرے کے اندر بنتی ہے۔ تو معاشرے کے اب دو رخ اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے، ایک وہ جو سکھاتے ہیں، دوسرے وہ جو سیکھتے ہیں۔ تو جب یہ وہ بات ہے جو قرآن نے بیان کی، تو ہمیں علماء سے محبت کرنی چاہیے کہ یہ جو فریضہ ادا کر رہے ہیں وہ فریضہ ادا کر رہے ہیں جس کا انہیں قرآن نے حکم دیا ہے، اور قرآن نے انہیں ہماری اصلاح کے لیے حکم دیا ہے، ہماری بہتری کے لیے حکم دیا ہے۔ تو اگر یہ ہمارے پاس آئیں گے، ہماری بہتری کریں گے، ہمیں سمجھائیں گے، ہمیں دین کی تعلیم دیں گے، دین کا درس دیں گے، تو یہ جو لوگ ہیں یہ قرآن پر عمل کریں گے، اور ان کی بات مان کر ہم بھی قرآن پر عمل کریں گے، تو ہمیں بھی تعاون کرنا چاہیے اور دین سیکھنے کی لگن ہونی چاہیے۔ اب ایک اور بڑا ہی اہم نقطہ جو اس آیت کے تحت علماء نے بیان کیا، ناظرین کرام، قرآن کو اگر گہرائی سے نہ پڑھا جائے تو انسان سمجھتا ہے یہ بات کہاں لکھی ہے اور وہ بات کہاں لکھی ہے، حالانکہ وہ تو بڑی واضح ہو کے قرآن میں لکھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی احادیث جو ہیں، بہت ساری ایسی احادیث ہیں اور زیادہ تر ایسی ہیں جو ایک ہی صحابی سے روایت کردہ ہیں، پیارے آقا علیہ السلام نے کوئی بات ارشاد فرمائی، کسی صحابی نے سنی اور آگے بڑھا دی، اور پھر وہ جو بات ہے چلتے چلتے ائمہ محدثین تک پہنچی، اس ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور سے مروی ہی نہیں ہے۔ خبر واحد کہتے ہیں ایسی احادیث کو۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان سے دین کیسے ثابت ہو سکتا ہے، ان سے احکام کیسے ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہر سے آیا حضور اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس نے حضور علیہ السلام سے دین کے احکام سیکھے، اور اس ایک شخص نے جب اپنی بستی میں جا کر بتائے کہ رسول اکرم علیہ السلام نے یہ احکام ارشاد فرمائے ہیں، یوں یوں چیزیں تعلیم فرمائی ہیں، تو یہ خبر واحد ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اسی طرح کرنا ہے۔ ایک گروہ آئے گا، وہ گروہ آنے کے بعد سیکھے گا حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے دین کو، اور سیکھنے کے بعد وہ اپنی بستی میں جا کر دین سکھائے گا۔ گروہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر بستی سے بہت سارے لوگ آئیں گے، ایک فرد کا آنا بھی مراد ہے یہاں پر۔ تو قرآن پاک نے فرمایا کہ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، یہ آئیں گے تفقہ فِي الدِّينِ حاصل کریں گے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور اپنی جب قوم کے پاس جائیں گے تو انہیں اللہ کا ڈر سکھائیں گے، جو سیکھ کر آئے ہیں تعلیمات وہ بتائیں گے، اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ اللہ سے ڈریں۔ تو محترم ناظرین کرام، اصول فقہ کا ایک بہت بڑا یہ نقطہ ہے، علم اصول فقہ کے اندر حجیت حدیث پر بات کی جاتی ہے، احادیث کے مرتبے ہیں۔ ایک حدیث وہ ہوتی ہے جو خبر مشہور ہوتی ہے، ہر زمانے میں جو ہے کم از کم تین راوی اس کے پائے جاتے ہیں، خبر مشہور ہوتی ہے۔ ایک وہ ہوتی ہے جو خبر متواتر ہوتی ہے، اتنے بڑے جمع غفیر سے روایت ہر زمانے میں رہی ہوتی ہے کہ جس کا انکار جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، اتنے بڑے گروہ کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ تین مرکزی جو ہے تقسیم مندی ہے، خبر متواتر، خبر مشہور، خبر احاد۔ علماء نے ان کے مرتبے کیے ہیں، کبھی خبر احاد یہاں تک محدود رہیں گے ہم، لیکن یہ علماء نہیں کہتے کہ جناب خبر واحد جو ہے، حدیث ایسی جس کو خبر واحد کہا جاتا ہے کہ اس سے دین ہی ثابت نہیں ہوگا، نہیں، یہ کہنا غلط ہے۔ اور آج کل بہت سارے ایسے آپ کو مداری اور بہت سارے ایسے تماشا گیر مل جائیں گے جو اپنی اپنی دکان سے جا کر بیٹھے ہیں کہ جناب دین میں یہ نہیں ہے اور دین میں یہ نہیں ہے، دین میں یہ نہیں ہے۔ قرآن کی صحت کا کیا جواب دیں گے آپ؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ لوگ آتے تھے، سیکھتے تھے اور جا کر سکھاتے تھے۔ بطور فریضہ کے قرآن اس بات کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کو تسلیم کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس پروگرام میں یونیورسٹی اور کالجز کے طلبہ بھی شرکت کرتے ہیں۔ آج بطور خاص دورہ حدیث کے اور مختلف تخصص کے طلبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی، سوالات آپ بات کرنا چاہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ کیا علم حدیث سیکھنا اس فرضیت میں شامل ہوگا؟
دیکھیے، جو بنیادی تعلیم سیکھی جاتی ہے دین کی، قرآن اور حدیث تو ماخذ ہیں۔ یعنی ایک عالم جو درجۂ کفایت پر جا کر علم سیکھے گا تو وہ لازمی طور پر قرآن بھی سیکھے گا اور حدیث بھی سیکھے گا۔ صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن کی تفسیر، تفسیر کے ساتھ، شان نزول کے ساتھ، تفسیر کے تقاضوں کے ساتھ وہ تفسیر پڑھے، سیکھے۔ حدیث کا مطلب صرف متن حدیث نہیں ہے بلکہ حدیث کی شروحات، تطبیقات، حدیث پاک کے تعلق سے لغت، حدیث پاک کے جو اور ضمنی علوم ہیں، ان سب کو وہ حاصل کرے گا، تبھی تو وہ اسے ماخذ کا پتہ ہوگا، کفایت کو پورا کرے گا۔ ٹھیک ہے، ایک جو فقی ہے، مطلب ہر فقی مجتہد نہیں ہوتا، اور مفتی موجودہ زمانے میں تو مفتی ناقل ہونا سر فہرست معاملہ ہے، اسے تو فقہ کو آگے بڑھانا ہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر یہ بھی ایک درجہ کفایت ہے کہ حدیث کو، قرآن کو اس انداز پر سیکھا جائے کہ اس سے، اس کے متعلق جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو بندہ ڈیفائن کر سکے، اس کا دفاع کر سکے۔ قرآن پر اعتراضات ہوتے ہیں، حدیث پر اعتراضات ہوتے ہیں، حدیث کی تشریح کو لے کر اعتراضات ہوتے ہیں، معنی کو لے کر اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو یوں درجہ کفایت کے اندر، علم سیکھنے کے اندر یہ چیزیں بھی آئیں گی کہ فقہ بھی جانتا ہو، حدیث بھی جانتا ہو، تفسیر بھی جانتا ہو۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے حدیث میں اختصاص حاصل کرے تو وہ پھر اس فیلڈ کا جو ہے وہ کفایت کرنے والا کہلائے گا، ایک شخص اختصاص حاصل کرے تفسیر کے اندر اس فیلڈ کا وہ کفایت کرنے والا کہلائے گا۔ لیکن اگر کوئی علم فقہ کے اندر اختصاص کرتا ہے تو علم فقہ کے اندر ساری احادیث اور ساری کی ساری آیات کو اتنی گہرائی سے جاننا شرط نہیں ہے، کیونکہ جو ماخذ آیات ہیں وہ آیات احکام ہیں، وہ آیات ہیں جن کا تعلق اللہ رب العزت کی صفات سے ہے، ضروریات دین سے ہیں، ان کا جاننا یقینی طور پر اس کے لیے ضروری ہے۔ احادیث میں بھی یہی معاملہ ہے، تو یوں تھوڑی سی تفصیل ہے ان دونوں معاملوں میں۔ جی، کوئی اور سوال؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
علماء کرام فارغ ہوتے ہیں، لیکن فارغ ہونے کے بعد، فرض علوم سیکھنے کے بعد، وہ اپنے علاقے یا پھر جو اپنے گاؤں کا رخ تو نہیں کرتے، البتہ بڑے جو ہے وہ شہریں ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے شہر پر جو ہے وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پر رہائش اختیار کرتے ہیں، وہاں پر ہی اپنے ذریعہ معاش جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں۔ تو آیا ان کا اپنے گاؤں میں نہ جانا اس سبب سے وہ گناہگار ہوں گے، اور ان پر جو ہے وہ شرائن کیا حکم ہے؟
دیکھیے، بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ متعین نہیں ہوتا، یعنی وہاں پہلے سے علماء موجود ہیں، اب ایک گاؤں ہے، چھوٹی سی بستی ہے، گاؤں کے لوگوں کے صرف مسائل ہیں، کسان ہیں کھیتی باڑی کے متعلق، ٹھیک ہے، اور وہاں ایک جو حافظ قرآن امام ہیں یا ایک عام عالم امام ہیں وہ بھی انہیں بتا سکتا ہے۔ تو یہ جس نے بہت زیادہ علم حاصل کیا یہ متعین نہیں ہوا، بعض صورتوں میں تو ایسا ہوگا، اسی کا جانا وہاں واپس ضروری ہے ایسا نہیں ہے، بعض صورتوں میں متعین بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی اس شہر جانا، اس بستی میں جانا اس کے لیے متعین ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو علم کے حوالے سے، جیسے مثال کے طور پر ایک فتنہ پھوٹا اور اس فتنے نے لے کر قرآن پر اعتراضات کیے، حدیث پر اعتراضات کیے، بہت سارے اعتراضات کیے، تو اب علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کا جواب لکھے، لیکن کوئی فرد متعین نہیں ہے یہاں پر۔ اگر بعض لکھ دیں گے تو وہ اپنا فریضہ ادا کر دیں گے، تو بہت سارے صورتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بندہ متعین ہو جاتا ہے. اب مثال کے طور پر کسی علاقے کے اندر ایک ہی عالم ہے تو وہ متعین ہوگا پھر, اگر وہ اتنا بڑا صلاحیت ہے کہ وہ چیزوں کو دور کر سکتا ہے, فتنوں کا جواب دے سکتا ہے, تو وہ متعین ہوگا. تو یہ بعض صورتوں میں علماء بعض کاموں کے لیے متعین ہو جاتے ہیں اور بعض صورتوں میں متعین نہیں ہوتے. تو جیسی صورتحال ہوگی اس کے مطابق حکم ہوگا. جی کوئی اور سوال؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
فقیہ کے لیے دنیاوی علوم کو حاصل کرنا کتنا ضروری ہے؟
دیکھیے دنیاوی علوم کچھ تو وہ ہوتے ہیں کہ جس کا تعلق دینی چیزوں سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو وراثت کے مسائل سیکھنے ہیں تو ریاضی آپ کو بنیادی آنی چاہیے. پھر یہ ہے کہ دنیاوی علوم کا تعلق ہے لغت سے, لینگویج سے. اب ایک فقیہ جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے یا یورپ میں بیٹھا ہوا ہے, نئی نسل کو بالکل اردو نہیں آتی, تو بطور لینگویج کے وہ انگریزی سیکھے گا, انگریزی سیکھ کر تبلیغ کرے گا. وہی زبان ہے نا مسجد میں, وہاں تو بیان بھی انگریزی میں ہو رہا ہے, تو جو احکامات بیان کرنے ہیں اس نے وہ انگریزی میں بیان کرنے ہیں. تیسرا موقع یہ آ جاتا ہے کہ اسے مثال کے طور پر ماہر بننا ہے جدید تجارتی مسائل کے لیے. اب جدید تجارتی مسائل کے اندر اسے فائنینشیل رپورٹنگ پڑھنی ہے, اسے جو ہے بزنس جو ٹریڈنگ سسٹم ہے وہ سمجھنا ہے, اسے ٹریڈ پڑھنی ہے, اسے جو ہے وہ ٹرمنالوجیز جو ہیں وہ پڑھنی ہے. تو اس کے لیے وہ ان چیزوں کو بھی دیکھے, ایسا نہیں کہ ان چیزوں کا ماہر بنے, ان کی جو جتنی اسے ضرورت ہو اتنی وہ چیزیں سیکھے گا اور سیکھ کر جو ہے وہ آگے بڑھے گا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ طب کے متعلق سوالات آتے ہیں تو علماء جو ہے وہ ڈاکٹروں سے جو ہے وہ معلومات حاصل کرتے ہیں کہ بھئی یہ آنکھ میں جو ہے وہ دوا ڈالنی ہے, اب یہ بتاؤ کہ آنکھ اور حلق کے اندر سوراخ کوئی ہے کہ نہیں ہے, یہ ڈاکٹر بتائیں گے. تو جدید فائنینشیل سسٹم کے متعلق بھی یہ نہیں کہ ایک عالم اس کا ماہر بن جائے, اسے معلومات حاصل کرنی ہے. وہ اسٹڈی کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے, افواہ رجال جو اس فیلڈ کے ماہر ان کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے, اور ماہرین سے پوچھ کر بھی ہو سکتی ہے. تو یوں جہاں جتنی ضرورت ہے اس کی مقدار میں وہ دنیاوی جو چیزیں ہیں اس کو سیکھے اور اس کی ایک اہمیت بنتی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب ایک عالم جو ہے وہ پائلٹ بھی بن جائے, وہ عالم انجینئر بھی بن جائے, وہ عالم جو ڈاکٹر بھی بن جائے, اور اس کو یہ نہ آتا ہو یہ نہ آتا ہو یہ نہ آتا ہو تو اس کے لیے آر ہو. نہیں, اسے تو دین سکھانا ہے. جہاں دین سکھانے کے لیے بعض اوقات تو پائلٹ سے مشورہ مانگنا پڑتا ہے کہ بھائی تم جب بلندی پہ جاتے ہو تو سورج کتنی دیر بعد غروب ہوتا ہے زمین کے ٹائم سے, لوگ جہاز میں سفر کرتے ہیں وہ مسائل پوچھتے ہیں, تو وہ اتنی معلومات پائلٹ سے حاصل کرنا کافی ہوتا ہے اس کے لیے. تو یوں بعض اوقات جو دنیاوی علم ہے اس کو جزوی طور پر کہیں نہ کہیں اس کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے, اور جو فقہ اسلام ہیں جو مفتیان کرام ہیں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں, اس شعبے کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کی مدد لے رہے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں تفقہ فی الدین عطا فرمائے, دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے, قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے.